ويا نور الله في خلقه ويا حجة الله على الناس أجمعين إلهي إلهي تعرض لك في هذه الليلة المتعرزون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات جوائز وعطايا مواهب تمن بها على من تشاء من عبادك پروردگارا بار الہا آج کی رات جسے کوئی بار میں امام حضرت امام مہدی کی ولادت کی رات کے طور پہ منا رہا ہے کوئی شب برات کے طور پر لیکن ہر کوئی اس رات کو مقدس و محترم سمجھتا ہے آج کی رات امیدوں کی رات ہے تری بارگاہوں سے سال بھر کے لیے تحفے و تحائف وصول کرنے کی رات ہے پروردگارا گزشتہ سے لے کر ابھی تک جتنے بھی مشرق و مغرب شمال و جنوب میں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوئے ہیں صدائیں بلند ہوئی ہیں پروردگارا سب کی مرادوں اور مقصود کو قبول فرما اے تمام نا امیدی کے بعد آخری محکم و مستحکم امید میرے پروردگار اس مقدس رات میں تمام حاضرین مائیں بہنیں بچے سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وإطرته الطاهرين وبحق خاتم الاوصياء وخاتم الاولياء بحق امام المهدي هذه الامه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأما بعد عام طور پہ ہم مبارکباد دیتے ہیں کوئی بھی اہم دن ہوتا ہے تو ہماری مبارکبادیوں کا سلسلہ حاضرین سے شروع ہو کر اختتام کرتا ہے بارہویں امام کے حضور تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ آج یہ مبارکبادی کا آخری سلسلہ کہاں رکے گا تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں تو بہرحال روکنا ہی ہوگا ہمیں سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ یہ نورانی اور یہ انتہائی اہم ایام اور دن جو بڑے بابرکت دن ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے انسان اور قریب ہو سکتا ہے اپنے غلطیوں اور اپنی خطاؤں کی بخشش اور معافی طلب کر سکتا ہے اپنے لیے خیر و برکت کا طلب کر سکتا ہے اور مقدرات کی رات ہے شب قدر کی طرح فضیلتیں ہیں اس کی اور جو میں عرض کر رہا ہوں وہ کسی ایک مکتبہ فکر کے نزدیک نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے نزدیک یہ انتہائی متبرک رات ہے متبرک دن ہے چاہے اس کے متبرک ہونے کا پہلو کسی بھی جانب سے ہو آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ اور آج ہم بارگاہ حضرت نرجس خاتون میں پیش ہوتے ہیں اور صاحب العصر و زمان کی والدہ ماجدہ متبرکہ محترمہ کے حضور ان کے بیٹے حضرت امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا قصیدہ پڑھنے والے کم تھے، ویسے کم تو نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں کم تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تقریر لمبی کرنی ہے. نہیں، میں نے سوچا ہے کہ اب تقریریں لمبی نہیں ہونی چاہیے، گھنٹے سے اوپر تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ صلوات بر محمد و آل محمد. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ایک اچھے اعلیٰ پائے کے دین اسلام کو سمجھنے والے بھی تھے، اس کی تعلیمات کو بہتر انداز سے سمجھتے بھی تھے. پھر ویسٹرن ایسٹرن جو فلسفی مختلف مکاتب فکر ہیں یا آئیڈیالوجیز ہیں اس کو بھی بہتر سمجھتے تھے، اور تعلیم انہوں نے یہاں سے حاصل کی ہے اور جرمنی سے لے کے انگلینڈ تک. لیکن انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے جو تھیسس لکھے تھے تو وہ ایران کے اوپر جو فلسفی اور وہ ہے اس کے اوپر تھیسس لکھے تھے، اور انہوں نے مختلف اسلامی موضوعات جو کہ امت مسلمہ کے لیے بڑے انتہائی سرنوشت ساز اور ان کی زندگی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر شعر کی زبان میں بھی، پوئٹری کی شکل میں، اردو میں بھی اور پرشین میں بھی، فارسی میں، خیر فارسی میں بہت زیادہ ہے، جیسے کہ ان کی جو دیوان ہے وہ سب سے زیادہ فارسی میں ہے. اور ہمارے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال شاعری ایز اے ادب اور لٹریچر اور ایز اے فکر بھی جب وہ بلوغت کو کراس کر گئے تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اردو زبان میں ایک تنگی ہے، گنجائش کم ہے، کہ جو ان کے ذہن میں ہے، جو ان کے خیال میں، تصور میں ہے، وہ اردو پوری طرح کمپلیٹلی ریفلیکٹ نہیں کر سکتی کیونکہ تھوڑی سی لمیٹیشن ہے، تو فارسی کی طرف چلے گئے جو کہ زیادہ وسیع زبان ہے، اور پھر فارسی میں بلوغت کی شاعری فارسی میں ہے. خیر میں فارسی شاعری بیان کرنے والا نہیں کیونکہ اس کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا، تو وہ تو ہمارا بیسک موضوع نہیں ہے. اردو کے ان کے جو اشعار ہیں وہ پورا بیت میں اٹھا کے لے کے آیا ہوں، جو ایک منجی اور ایک نجات دہندہ آخری وقت میں، آخر کار یہ دنیا جو ہے اپنی منمانیاں کرتی رہے گی، اینڈ آف دا ٹائم کچھ ایسا ہوگا کہ ایک دم سے ایک ریفارم اور ایک گلوبلی جو ہے نا ایک تبدیلی شروع ہو جائے گی، ایک یونیورسل نظام کی طرف لوگ جائیں گے. اور یہ جو ہے صرف مذہب کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یا اسلام یا الہی یا آسمانی مذاہب کا نہیں نظریہ، کنسپٹ نہیں ہے، یا انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا، بلکہ سب اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے غیر الہی مذاہب میں بھی، ہماری ہندوازم ہے، سکھیزم ہے، اسی طرح جو ہے اگر آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں، اور بھی اسی طرح جو کنفیوشس کی تعلیمات ہیں ان کو دیکھیں، ایون اگر آپ جو ہے کمیونسٹ اور سوشلسٹ آئیڈیالوجیز کو بھی پڑھیں تو وہ بھی اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں ویسٹ میں بھی اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ان کے میچور اور سنجیدہ، یہ ورڈز ممکن ہے کہ بعض لوگ سمجھیں یہ تو انسلٹ کر گیا مولانا صاحب یہاں کے دانشوروں کی، نہیں میں بہت ہی سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، خطیب نہیں ہوں تو خطابتی جملے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا جو سچائی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، بس ادبی اعتبار سے خوبصورت پیرائے میں ڈل جاتے ہیں. تو یہ تو میری کبھی کوشش رہی بھی نہیں، اور نہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، نہ میں یہ جانتا ہوں، نہ میں کر سکتا ہوں، تو اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں واقعی جو میچور دانشور ہیں یہاں کے، آپ ان کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالآخر یہ کائنات ایسے ہی اینڈ ہو کے، مر کے، تباہ ہو کے، برباد ہونے کے لیے نہیں ہے، آخرکار اس کا جو دی اینڈ ہے وہ کسی اچھائی پر جا کر ہوگا. آپ کارل مارکس کو اگر آپ دیکھ لیں، اسی طرح اور بہت سارے تھنکرز ہیں، ابھی ریسنٹلی کچھ کتابیں آئی ہیں جو زیادہ تر جو ہے آپ کے جو سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں اس کے اوپر ہے، اس میں بھی یہی بات ہو رہی. ایون میں تو حیران ہوا جب میں نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کی اردو ویب سائٹ کے اوپر ایک دن ایک ایسی خبر پڑھی جو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے اس نشریاتی ادارے نے نشر کر دیا ایک ایسی چیز کو جو کہ مسلمانوں کے افکار و خیالات کی تائید ہوتی ہے. خیر وہ علامہ اقبال کے شعر کیا ہیں، وہ کہتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہیں محبوس، یعنی محبوس قید ہیں، حبس سے ہے، سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہیں محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کی افرنگ کے سیار. خاور آپ جانتے ہیں مشرق کو کہتے ہیں، خاور میانے آج بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، مڈل ایسٹ جس کو کہا گیا، یا مغربی ایشیا، ایشیا اور یہ مشرقی علاقے کو کہتے ہیں. افرنگ یعنی یورپ. آپ کو یہ افرنگ اور فرنگ اردو اور فارسی دونوں میں قدیم اردو اور فارسی میں یورپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں. پیران کلیسا آپ جانتے ہیں، شیخان حرم کو بھی میرے خیال میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار، نہ کردار میں کوئی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، نہ ان کی آئیڈیولوجی اور نظریے میں کہ کوئی ایسی تھیوری پیش کرے. آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن ہے، ہیومن رائٹس ہے، لیکن دونوں اپنے مینیفیسٹو کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. نہ یونائٹڈ نیشن یونائٹڈ والا کام کر رہا ہوتا ہے، نیشنز کی یونائٹ کے لیے کام کرتا ہے، نہ ہیومن رائٹس نے کوئی رائٹس کے پیچھے بھاگنا ہے، بلکہ یہ ایسے دو ہتھوڑیاں بنائی ہیں جس کے ذریعے سے طاقتور لوگ کمزوروں کے سر کے اوپر دے مارتے ہیں، ان دو ٹولز کے ذریعے سے. وگرنہ 32,000 لوگ آج کی صدی میں، وہ ہم 21ویں صدی میں ہیں، سوشل میڈیا، میڈیا کا دور، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں ہم لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، 32,000 سے اباؤ لوگ اور 12,000 سے زیادہ چلڈرن ہمارے سامنے مارے جائیں اور دنیا اس کے باوجود بھی چل رہی ہے، نظام بھی چل رہا ہے، ہیومن رائٹس نام کا ادارہ بھی چل رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ٹائپ کے ادارے بھی چل رہے ہیں، انسانی حقوق کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور سیولائز ہونے کے اور کلچرل ہونے کا دعویٰ اور نعرے بھی چل رہے ہیں اسٹل. یعنی ہم اتنے اسٹیوپٹ ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نہ جدت گفتار ہے، نہ آئیڈیالوجی میں کوئی آپ نے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ پیدا کی ہے، نہ کریکٹر وائز، دونوں بوتھ سائڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو سلوگن آپ کا ہے جس کے ذریعے سے کمزور قوموں کو آپ دباتے ہیں، اس سلوگن میں ریالٹی یہ ہے کہ آپ خود اس پر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. آپ خود کو کلچرل کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے بڑے علم بردار کہتے ہیں، خود آپ اس پر عمل نہیں کرتے، بلیو بھی نہیں کرتے آپ. اصل میں یہ آپ نے بنایا ہے، ایک ٹول ہے، بہترین ہے، تو پرنسپلی صحیح بات ہے، پرنسپلی یہ ہیومن نیچر اور فطرت کے قریب ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا. جیسے آپ سے پہلے بھی تو جتنے بھی گزرے تھے ڈکٹیٹرز، کنگز جو بھی تھے، فرعون وغیرہ، وہ تو یہی کام کرتے تھے، کہہ رہے تھے ہم کھلا رہے ہیں تو پھر ہماری سنو، ہماری مانو، ہماری من مانی کو بھی برداشت کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں پلا رہے ہیں، بس پھر ہم ہی خدا ہیں، انا ربکم الاعلی. یہی تو، اور فرعون کے پاس کیا کوئی ایسے جاہل آدمی تو نہیں تھا، وہ بھی کوئی ایسے ٹولز رکھتا تھا نا، بڑے کلچرل سیولائز ٹائپ کے سلوگنز اور بڑے خوبصورت طرح کے ایجوکیٹڈ، جس میں لگے آدمی ذرا جو ہے نا آفٹر شو لوشن لگا کے ذرا باہر آ کے اسٹیج میں بڑے طریقے سے بڑے سیولائز انداز میں بات کرے، دنیا سمجھا حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے. نہیں، اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک خونخوار درندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو وہ درندگی دیکھنے کی ضرورت ہے جو بصیرت والا ہوتا ہے، جو قرآن کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو الہی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، جو ہیومن انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں بھئی یہ دونوں سائڈز کے اندر کیا ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے بہترین قسم کی، نہ کوئی پریکٹیکل میں ہے. پھر کہتے ہیں اہل سیاست کے وہی کوہنا خم و پیچ، پرانے جو ہے تک کنڈے تھے اس کو آپ نے ماڈرنائز کر کے وہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جو اس سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں، فرائیر و نمرود و شداد وغیرہ، اب بس انہی کی آپ کاپی کر رہے ہیں، تھوڑی سی ماڈرنائز کیا ہے آپ نے ماڈیفیکیشن کر کے. کہتے ہیں اہل سیاست کے وہی کوہنا خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار. اب شاعری میں آپ صرف الفاظ کی بندش دیکھتے ہیں، جگر کا خون نہیں دیکھتے. میں کئی بار پڑھ چکا ہوں شاعری کے بارے میں، ایک شعر ہے بڑا خوبصورت ہے، کہتا ہے غزل میں بندش الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے. بس ادبی پیچ و خم اچھے ہوں گے تو بڑی زبردست شاعری تھی جی. میننگ بھی ہے، کوئی میننگ فل بھی ہے، کوئی میسیج بھی ہے اس کے اندر. یہ ایک خوبصورت سا وہ بنایا ہے جس کی کوئی میننگ نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کوئی کلر ایسی پینٹنگ کی ہو، ڈرا کیا ہو، جس میں کلرز بڑے خوبصورت میچ کر کے اس میں لگا دیے، کوئی میننگ نہیں ہے اس کا. آپ نے کوئی ایسا مجسمہ بنایا ہو جس کی کوئی میننگ نہیں، کوئی میسیج نہیں اس کے اندر، صرف ایک خوبصورتی ہے، تو ایسی شاعری تو نہیں چاہیے نا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ رہ گئی ہے آج کل کے شاعروں کی، وہ بس خوبصورت الفاظ کی بندش کرتے ہیں، میسیج نہیں ہے اس کے اندر. اور آگے تو دنیا کو، اب یہ سچویشن ہے دنیا کی، تو اب ہوگا کیا؟ علامہ اقبال صاحب، میری آدھی تقریر تو ہو گئی اسی میں، آپ نے موضوع چھیڑا ہے تو ذمہ دار آپ ہیں اس کے. آخری میسج علامہ اقبال کا, کہتے ہیں دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. دنیا کو ہے, نہیں بولا ایشیا کو ہے, مسلمانوں کو ہے, نو 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 نو, خدا کے ماننے والوں, پوری دنیا کو ہے. علامہ اقبال یہاں سے اپنا وہ جو الہی ویژن ہے, قرآنی ویژن ہے, وہ تصور ہے, جو ایجوکیشن ہے, جو وہ سمجھ چکا ہے قرآن سے, کہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کو پڑھتے تھے تو آنسو اتنے بہتے تھے قرب الہی میں, معرفت الہی میں, وحی الہی میں قرآن کے صفحے تر ہو جاتے تھے. علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں میں, ٹائی والا علامہ اقبال, کلنشے والا, وہ مولوی کی بات نہیں کر رہا میں, کسی آیت اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. کیوں بھائی کیوں ضرورت ہے؟ وہ آگے بڑی خوبصورت اگلے مصرے میں ایک زبردست ایک دلیل بھی دیتے ہیں, ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار. کیا خوبصورت جملہ ہے, کہنے کہ جب وہ آئے گا تو جو وہ نظریہ پیش کرے گا وہ دنیا کے تمام تھیوریز اور ایزمز اور پلانز اور پتنی کیا کیا جو سب کچھ سب کے اوپر ایک زلزلہ برپا کرے گا, اور فطرت انسانی جو ہیومن نیچر ہے وہ خود اپیل کرے گی, اٹھے گی اور کہے گی اے یہ چاہتے تھے ہم, جو نہ کیپٹلزم میں ملا, نہ لیبرلزم میں ملا, نہ یہ نام نہاد ڈیموکریسیزم میں مل گیا, نہ کمیونزم اور سوشلزم میں ہمیں ملا, نہ اتنے سارے ایزمز جو آپ نے بنائے ہیں اور اینڈ ہو گیا ہیومنزم کے اوپر کہ انسان سپیریئر ہے, دیر از نو گاڈ, سب کچھ جو انسان سپیریئر کہ یہ سب کے اوپر چھا جائے گا. ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار, یہ زلزلے پہاڑوں اور زمین پہ والے زلزلے نہیں, فکروں کے اوپر زلزلے, انسانی مزاج کے اندر تبدیلی, لوگ خود اٹھیں گے. یہی ہمارا موضوع ہے کہ دنیا کیسے ایکسپٹ کرے گی امام زمانہ کو, یہ جو اتنے بڑے بڑے ویپنز بنا کر اور پتہ نہیں کیا 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 زبردست اکانومی, یہ ہمارے پاس تو اتنے ایئرس کے لیے ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے بیک اپ, سارا پلان ہمارے پاس, ون نہیں ٹو تھری فور فائیو سکس بیک اپ پلان ہمارے پاس ہے, اکانومکلی حوالے سے بھی ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہیں. جس ملک کے پاس آرمی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس نے ایٹمی وار کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے, اس کے پاس ایک حد تک ایک ٹائم تک آرمی ہی نہیں تھی, معاف کرنا وہ آپ کی ضرورت کے وقت کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا ہوں, آرمی نہیں تھی اس کے پاس پہلے, وہ تو یونائٹڈ نیشن کا حصہ بھی نہیں تھا, لیکن ایک ایٹمی نیوکلیئر وار کے لیے پریپیئر کیا ہوا تھا اپنے آپ کو. تو یہ سارے جو پلانز تھے ان کے پیچھے جو بیسک آئیڈیا کھوکھلی ہے. تو کیا امام زمانہ آئیں گے تو اتنی پریپیئر اور ویل آرگنائز یہ جو بڑی طاقتیں ہیں کیسے فیس کریں گے امام ان کو, کیسی چینجنگ آئے گی, یہ ہمارا بیسک کوشچن ہے. لیکن اس سے پہلے اب کیونکہ آلریڈی ایک کیا کہتے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے ہمارے برادر نے کہا, آپ نے بھی کچھ شعر پڑھنے ہیں, تو ایک آدھا حصہ سپیچ کا چلا گیا ہے, تو میں جو اگلا اوریجنل حصہ ہے اس کو میں انشاءاللہ شارٹ فارم میں بیان کروں گا. صلوات بر محمد وآل محمد, یہ آپ ہے. اچھا, ہم جس پیریڈ میں ہیں ابھی, یہ جو ایرا ہے ہمارا, یہ جو ٹائم ہے, اس کو قرآن کی نگاہ میں اور حدیث کی نگاہ میں کہتے ہیں جی یہ جو ہے یہ انتظار کا ٹائم ہے آپ کا, کیونکہ امام آپ کے غائب ہیں شیعہ پوائنٹ آف ویو اور موسٹ یعنی ایک بڑا جو ہے اہل سنت بھائیوں کی نگاہ میں, اسی طرح کرسچن اور دیگر ان کے نزدیک امام آپ کے غائب ہیں یا امام آئے نہیں ہیں, ابھی ولادت نہیں ہوئی ان کی, پیدائش نہیں ہوئی, ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے, پرنسپل ہی سب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں برانچز, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, پرنسپل ایک ہی ہیں سب کا, انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم کیا ہے, ٹائم آف انتظار. خوب, انتظار کا مطلب کیا, ایک دفعہ ہم ایک ورڈز کو اٹھاتے ہیں اپنی سوسائٹی سے, اس کے میننگس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک دفعہ ہم جاتے ہیں کہ اچھا وہ ڈکشنری اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, یہ لفظ انتظار عربی زبان کا ورڈ ہے, تو عربی ڈکشنری کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی جو ہے اوریجنالٹی کیا ہے, اس کی اوریجنز کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آگے انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ہم آتے ہیں جب بات آتی ہے وحی کی, بات آتی ہے قرآن کی، بات آتی ہے حدیث کی۔ یہاں ان سب چیزوں سے پہلے ہم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کا ارادہ اس میں کیا تھا، رسول اللہ اس لفظ سے کیا معنی لے رہے ہیں۔ دیٹس دا امپورٹنٹ، یہ اصل چیز ہے، نہ کہ ڈکشنری کیا بول رہی، وہ سیکنڈری ایشوز ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم انتظار کے لفظ کو لے کے جائیں اللہ کے حبیب اور اللہ کی کتاب کے پاس اور کہیں جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ امام مہدی کے آنے کا انتظار کریں، تو یہ انتظار سے مطلب کیا لے رہے ہیں آپ؟ فرمائیں گے نہیں، ہمارے پاس انتظار کا مطلب ہے تیاری، پریپریشن، ذمہ داری، ذمہ داری اٹھانا اور تیاری کرنا۔ کس چیز کی تیاری، کس چیز کی ذمہ داری؟ تیاری کی آپ اپنے آنے والے اس عالمی نجات دہندہ کو ویلکم کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، آپ نے آپ اس کے مشن اور اس کے گول اور اس کے ایجنڈے کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے یا ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی نہیں جی، ہم تو منتظر، ہم تو تڑپ رہے ہیں ان کی آمد کے لیے۔ اچھا آپ ساتھ دینے والوں میں سے ہیں، تو پھر تیار ہو جائیں نا، پریپریشن کریں، یہ ہے انتظار۔ دوسری بات کیا ہے؟ ذمہ داری اٹھانا، بھاگنا نہیں، کہ میں ساتھ تو ہوں لیکن میں رسپانسبلٹی نہیں لوں گا۔ یہ ہوتا ہے اکثر کاموں میں، خاص اسپیشلی جو سوشل اور ریلیجو سوشل جو ورک ہوتا ہے، سینٹرز مینٹر، یہ مسجدیں وسجدیں چلاتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں قبلہ بس نہیں، میں ذمہ داری نہیں لینے کے تیار۔ اور بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں ذمہ داری سے؟ ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک بڑا چیلنج جو امت کے سامنے آیا تھا وہ یہ تھا، جو لوگ کیپیبل تھے، جو لوگ ٹیلنٹڈ تھے، جو باصلاحیت تھے، جو کر سکتے تھے، وہ ذمہ داری اٹھانے سے گھبرا کے بھاگ گئے۔ اپنے آپ کو پرسکون، پر آرام، پر تعیش، لگژری، کمفرٹ ایک لائف کے پیچھے ڈال دیا اور کہا میں ساتھ ہوں جی، میں کھڑا ہوں بالکل، لیکن سوری میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ آپ دیکھیں نواسے رسول کی مدد کرنے کے لیے کربلا میں اتنی بڑی امت تھی، ماشاءاللہ اتنا بڑا دائرہ جغرافیہ مسلمانوں کا پھیلا تھا، تو ایک ریزن کیا تھا کہ کیا سارے سوچ رہے تھے کہ امام حسین از ڈوئنگ رانگ تھنگ، نعوذ باللہ؟ نا، ایسا نہیں تھا۔ کیا سب یزید کی فوج میں شامل ہو گئے؟ تو ایسا بھی نہیں تھا، بہت بڑی ایک تعداد ایسی تھی جو نہ یزید کا ساتھ دینے تھے، یزید کو کنڈم کر رہے تھے، روتے بھی امام حسین کے لیے، دکھی بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن اپنے کمفرٹ ایریا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لگژری لائف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آئیں سختیوں والی لائف کو اپنائیں۔ آسانی سے سختی کی طرف ٹریول کرنا یہ بہت مشکل ہے، ایک بڑا ٹاسک ہے یہ۔ یہاں پہ جو اردو میں کہتے ہیں نا جگرا چاہیے، معاف کرنا میں اسٹریٹ لینگویج یوز کرتا ہوں کیونکہ یوتھ کو شاید بہتر سمجھ میں آئے، جگرا چاہیے، جگرا، مردانگی چاہیے۔ یہاں پر یہ مردانگی صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی صفت کوالٹی کا نام ہے جو کسی عورت میں بھی ہو سکتی ہے، مرد میں بھی ہو سکتی ہے، ایک بہادری چاہیے، ہاں یہ کوالٹی ہے۔ کہ آپ کہیں جی میں یہاں پہ نہیں، یہ ٹائم آیا میں اپنی آسانی کو چھوڑوں گا، ڈیفیکلٹی کی طرف جاؤں گا اور خود ڈیسیجن لے کے جاؤں گا، نہ فورس سے، نہ کوئی ڈنڈے سے، نہ کوئی لالچ میں، یہ تو پھر کمال نہیں ہوا نا۔ اسی لیے کربلا والے کمال رکھتے ہیں، اسی لیے یہ جو کہا کہ امام مہدی کے ظہور کے جو منتظرین ہیں، یہ جو انتظار کرتے ہیں، مطلب کیا انتظار کرتے ہیں؟ انتظار کرتے رسپانسبلٹی، ذمہ داری بھی لیتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں۔ پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں؟ افضل اعمال امتی، اللہ اکبر، یا اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، کسی شاعر کے شعر کا مبالغہ نہیں ہے، اپنے محبوب کے حسن کی تعریف میں اسے چاند ستارے سب کچھ بنا، پوری دنیا بنا دیتا ہے، وہ چوٹی ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں شاعری نہیں ہوتی، پوئٹری نہیں ہوتی، کیوں؟ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوى لست بشاعر، کہتا شاعر نہیں ہے، شاعری نہیں کرتا رسول، بڑے بڑے جھوٹے قلابازے نعوذ باللہ ونستعیذ باللہ ملائے، وما ینطق عن الہوى ہے۔ وہ فرماتے میری امت کی سب سے بڑی افضل ترین عبادت खुदा की बंदगी पता है क्या है, मुसल्ले पे बैठ के तुम दिन में 50 रकात पढ़ते हो पढ़ो तुम्हारा मसला है। रसूल फरमाते हैं कि वो इमाम मेहदी के आने किया के लिए इंतज़ार करें, इंतज़ार मींस प्रिपेयर हो जाएं, तैयारी करें और क्या करें, जिम्मेदारी उठाएं, भागें नहीं जिम्मेदारी से। ऐसे लोगों का अफजल आमाल उम्मती। तो अगर हमें मुंतजरीन इमाम महदी रहना है तो ये दो काम एटलीस्ट, और बहुत सारी लिस्ट है, मैं उसके पीछे आपको जो है ना आपके सामने खड़ी करके मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस ये दो काम ही पकड़ते हैं हम, जिम्मेदारी और तैयारी। ऑफ कोर्स तैयारी आदमी खुद से शुरू करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, फिर घर को तैयार करता है, फिर बच्चों को तैयार करता है, अपनी फैमिली को तैयार करता है, फिर नेबर से बात करता है, आस्ता आस्ता ये ग्लोबली सतह पर एक तैयारी हो जाती है, बेशक कम लोग हों लेकिन एक प्रिपरेशन हो जाती है। अच्छा, इमाम का मकसद क्या है, कल मैंने अरबी और इंग्लिश दोनों में, कल के गुज़श्ता जो जश्न था ये इस मौजू के ऊपर बात की है लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जा सके। अच्छा, इमाम का बेसिक तशरीफ लाएंगे तो क्या करेंगे, आएंगे लोगों सुनो मेरा जहूर अल्लाह के हुक्म से हो चुका है, मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा नजात दहंदा हूँ, तुम्हारी सड़कें पुल बनेंगे, टैक्सीज फ्री हो जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल ख़त्म कर दूंगा, ये अनाउंसमेंट होगी इमाम ज़माना की तरह, जैसे दुनिया के पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लीडर करते हैं, इस तरह की अनाउंसमेंट आएगी इमाम मेहदी की तरफ से या क्या आएगी। हमें पहले बताया गया है तमाम मुसलमानों के पास मुत्तफिकुन अलैह है ये बात जो मैं बता रहा हूँ, किसी एक सेक्ट की तरफ से नहीं बता रहा। फरमाया भाई इमाम मेहदी का जो ना जो पहला एजेंडा है वो ये है कि कायनात में जस्टिस इंसाफ की हुकूमत कायम करना है इमाम ने और जुल्म को ख़त्म करना है, हर किस्म का जुल्म। जुल्म ये नहीं है कि फलानी ने मेरा हक छीना है, जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि मेरी हुकूमत मुझे मेरे एक शहरी और सिटीजन के तौर पर जो उसकी ड्यूटीज है वो निभा नहीं रही है, ये मुझ पर जुल्म है। जुल्म ये भी है कि मेरी हुकूमत मुझे और मेरे बच्चों को वो सूटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं करती है जिसके जिस एनवायरमेंट के अंदर मैं, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी फैमिली अल्लाह के अच्छे बंदे बन सकते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोवाइड करती है, यह जुल्म सबसे बड़ा, इसकी तरफ तवज्जो नहीं होगा। जुल्म यानी उसने उससे पैसा छीन लिया, अरे बाबा सिर्फ वो जुल्म नहीं है, एक और मिसाल दे दूं, घबराना नहीं, आप कहेंगे किबला ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, ये अप एंड डाउन तो रहेगा तकरीर के अंदर, तो लिहाजा एक छोटी सी मिसाल, तो अगर फर्ज करें इस रूम में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्मोकर हूं, आप माशाल्लाह यहां 25-30 लोग बैठे हैं, मैं यहां बैठू क्योंकि मेरा भी हक है यहां बैठने का, मैं सिगरेट जलाना शुरू करूं, पीना शुरू कर दूं, मैं आपके हक में जुल्म कर रहा हूं, मैं स्मोकर हूं ना आप, और आज पता चला मेडिकल साइंस के जरिए से कि मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो यह भी जुल्म है। अफसोस है बाज लोग कहते हैं फलां 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 जगहों पर स्मोकिंग के लिए अलग रूम बने, हाँ दिस गुड थिंग, अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन आप एक साथ एक और जुल्म की तरफ आपकी नजरें नहीं जाती, जो हुकूमत पता नहीं ये प्रोवाइड करती है वो मेरे ईमान के बेहतरी ईमान के लिए सूटेबल माहौल में क्यों रुकावट खड़ी, प्रोवाइड करने की बात नहीं हो रही है, उसके अगेंस्ट तो कुछ ना करें ना, इतनी सी बात है बस, हम कहते हैं जी आप प्रोवाइड ना करें हमें, हमें ईमानी माहौल और ईमानी इन्वायरमेंट हम डिमांड नहीं करते आपसे क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते हैं, यू आर एथियस्ट, तो आप तो रिलीजियस मैन तो हो ही नहीं, तो हम आपसे क्या डिमांड करेंगे, हम कह रहे हैं जिनाब आप एंटी रिलीजियस तो ना करो कम से कम, ये तो हमारा राइट है ना, ऐसी एनवायरमेंट के अंदर हमें जबरदस्ती ठूसो नहीं, इंटीग्रेशन और मुख्तलिफ स्लोगन्स के जरिए से, ये एंटी जस्टिस है, इंसाफ के खिलाफ है, अदल के खिलाफ है, ये वायलेशन करना है, वायलेशन सिर्फ किसी बच्चे और बच्ची या किसी कमजोर के ऊपर एक थप्पड़ मारना या उसे कोई चीज छीनना नहीं है, उससे उसके अखलाक को छीनना, उसके हया को छीनना, उसकी इफ़त को छीनना, उसके ईमान को छीनना, यह भी बेइंसाफी है। एज ए मुस्लिम फख्र के साथ, प्राउड के साथ, ایز اے ایک بلیور آن دا اللہ سبحانہ و تعالی, مجھے یہ میرا حق ہے, دو مجھے میرا حق. میں نہیں کہتا تم پرووائڈ کرو, کہتا ہوں تم اس کے اگینسٹ مت کرو. جب امام تشریف لائیں گے کہ فرمایا حضور پاک نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, کہ زمین میں جس طرح ظلم و زیادتی بری ہوگی, یہ ظلم و زیادتی لوگ سمجھتے ہیں اس سے اس نے پیسہ چھینا, اس کی اس سے پلاٹ چھینا, اس نے اس کا گھر چھینا, یہ بڑی باتیں ہیں بابا. ہر قسم کا آل کائنڈ آف جسٹس, ہر قسم کے ظلم کے خلاف امام زمانہ کریں گے, کہیں گے کہ تمہارے بچے کا حق تھا کہ اچھے اخلاق پر تربیت پاتا, وہ اچھا ماحول ظالم حکومتوں نے تمہیں نہیں دیا, میں آیا ہوں اب وہ نظام بدلے گا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار. صلوات بر محمد و آل محمد. لاسٹ پوائنٹ اس سیشن میں, آگے مزید سیشن نہیں, ایک ہی ہیں, بس گھبرائیں نہیں. تو اسی سے ہمیں پتا چلا کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اور کیا رسپانسبلٹی ہم نے لینی ہے اور کس طرح کی پریپریشن ہم نے کرنی ہے. اس کو کھول سکتے ہیں, بہت سارے پارٹ نکل آئیں گے, ایک بڑی سی لسٹ بن سکتی ہے, تو وہ لسٹ کی طرف ہم نہیں جاتے. ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ضرورت نہیں ہے اتنی ڈیٹیل میں جانے کی. بس جو خلاصہ ہے ایک لائن میں وہ یہ ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے دنیا میں انصاف کے لیے. انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے, اور انصاف تمام پہلو سے, کسی ایک پہلو سے نہیں. ہمیں انصاف کے لیے کوشش کرنی ہے, ظلم کے خاتمے کا اپنے گھر سے لے کر باہر تک. اگر میں ایز اے فادر اپنے بچے کے حیا عفت اور بے دینی کا سامان پرووائڈ کرتا ہوں, تو میں بچے کے اوپر ظلم کر رہا ہوں, میں ظالم ہوں گھر کے اندر. میں وہ مثالیں نہیں دوں گا جو عام دیتے ہیں, میں وہ مثالیں دوں گا جس کی طرف ہماری اٹینشن ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی پیرنٹ یا کوئی ہسبینڈ یا کوئی وائف ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے اپنی انفلوئنس کو لے کر, خواتین کے پاس بھی بڑی اسٹرانگ ٹولز ہوتے ہیں اور ہسبینڈ مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, تو جو جس کے خلاف وہ ٹولز کو یوز کرے اور اپنی انفلوئنس کے ذریعے سے, اپنے اس ٹولز کے ذریعے سے ایسا کرے کہ کسی ایک کو بے دینی کی طرف لے جانے کی سامان پرووائڈ کرے, یہ ظلم ہے. تو پس ظلم کا خاتمہ سب سے پہلے گھر کے اندر سے ہونا چاہیے, اپنی ذات سے ہونا چاہیے. چھٹے امام, چوتھے امام جو کہ امام حسین کے فرزند تھے, کربلا میں تھے, اور عاشورہ کی صبح آپ بیمار بھی ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ بیٹل فیلڈ میں نہیں جا سکے, اس کے بعد آپ کو قیدی بنایا گیا. ان کے دعاؤں کی ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ سجادیہ. اس کے اندر ایک دعا ہے جس کو مصر کے مفتی شیخ شلتوت نے بھی اس کی شرح لکھی ہے, اور آج بھی بہت سارے شیخ بوتی جو دمشق کے مفتی تھے اہل سنت, انہوں نے بھی شرح لکھی, اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ عبد و معبود کے درمیان تعلق کو کوئی چیز بیان نہیں کر سکتی ہے. یہ شیخ بوتی کے, مفتی مرحوم بوتی جو خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے, یہ ان کے ورڈز ہیں. وہ ان کی دعا مکارم الاخلاق اس کا نام ہے. اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ انسان خود کے ساتھ کیسے انصاف کے ساتھ پیش آئے, اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیسے انصاف سے پیش آئے, اپنی آنکھوں کے ساتھ, اپنے کانوں کے ساتھ. تو یہ انصاف اور جسٹس خود سے شروع کرنا پڑے گا, پھر گھر سے اور سوسائٹی کی طرف جانا پڑے گا. تو پس پتہ چلا کہ انتظار مطلب تیاری, تیاری اور ذمہ داری اٹھانا, تیاری اور ذمہ داری کس سیکٹر میں اٹھانا ہے, یہ بھی ہمارے لیے بات واضح ہو گئی. صلوات بر محمد و آل محمد, صلی علی محمد. اب ایک بڑا مسئلہ ہے جو پہلا سوال تھا, اس کی طرف لوٹ آتے ہیں, اس کو شارٹ کرتے ہیں, کیونکہ میرے پاس ویسے پوائنٹ تو ہیں 6-7, لیکن میں سارے پوائنٹس کو آج مینشن نہیں کروں کیونکہ آلریڈی میں اچھا خاصا وقت لے چکا ہوں, اور سنجیدہ گفتگو زیادہ لمبی سننے کا ساؤتھ ایشین مزاج نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو بھی مجھے پیش نظر رکھنا ہے. معاف کرنا, میں چٹ پٹی باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اچھی طرح سیکھا نہیں اس فیلڈ میں, انشاءاللہ دعا کریں میں سیکھ لوں گا. وہ سوال یہ تھا कि कैसे इमाम जमाना, क्या क्या टूल्स हैं, आखिर इमाम मेहदी के पास क्या हथियार हैं कि पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में उनकी हुकूमत होगी, मर्जी उनकी होगी यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक। तो आखिर क्या चीज़ है इमाम जमाना के पास कि इतनी जी, हाँ कैसे होगा, इसको थोड़ा सा लेते हैं। आप इसी सवाल को घुमा फिरा कर मुख्तलिफ तरीके, कभी वेपन्स के हवाले से, कभी वार के हवाले से, कभी किसी और, क्या लोग मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या इमाम ज़माना फोर्स करेंगे? नऊज़ुबिल्लाह, फोर्स का मतलब तो आज की ज़बान में डिक्टेटरशिप है, और आज की इंटरप्रटेशन और माइंड सेट जो लोगों का बना वो होता है, हाँ फोर्स कर रहा हूँ बाबा, हमने तो ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारी है जहाँ पर 5-6 साल के बच्चे के ऊपर पेरेंट किसी चीज़ के बारे में फोर्स नहीं कर सकते हैं। चिरासत की इमाम ज़माना पूरी दुनिया के ऊपर फोर्स करेंगे, ये तो हमें कबूल ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा ये? असल में बेसिकली जो सवाल है वो ये है, जाहिर है पूरी डिटेल में नहीं जा सकेंगे, वन बाय वन एक एक करके बताते हैं। नंबर एक ये है, इमाम ज़माना गैबी इमदाद और दुनिया में मौजूद जितने भी असबाब और वसाइल हैं, ज़राए हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नॉलेज, बल्कि मैं पता नहीं मुझे ट्रेडिशनल तरीके से पेश करना चाहिए या इसको मॉडर्न तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूं दोनों तरीकों से बात करूं। लेवल ऑफ नॉलेज 25 जो कि अकॉर्डिंग टू हदीस ये लास्ट लेवल है, 25 लेवल, क्योंकि 2 लेवल ऑलरेडी हमारे पास हैं, 25 लेवल हमारे पास नहीं है, टोटली 27 लेवल बताया गया है, वो पूरा का पूरा 25 लेवल हमारे पास होगा, यानी दरहकीकत 27 लेवल पूरे के पूरे नॉलेज के हमारे पास होंगे। अब इसके क्या मीनिंग्स है आज की रेशनल दुनिया के अंदर, जहां लोग जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस को इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अब वो खुदा ही बन गया है बिग बैंग थ्योरी के बाद, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको कैसे समझेंगे? तो मैं बस 2 लाइनें बयान करता हूँ, हालांकि मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में जाना था, लेकिन जो है आलमा इकबाल की नज़र हो गए तो लिहाजा ये है इतना ही रुकना काफ़ी है, सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी वजह से। देखिए हदीस के वर्ड्स ये हैं, ये हदीस तमाम अहले सुन्नत और शिया किताबों में है, यानी पूरी उम्मत के दरमियान है, कि फरमाते हैं कि नबियों के ज़रिए से खुदा ताला ने बनीनो इंसान को सिविलाइज बनाने के लिए 2 इल्म के लेवल टीच किए, एजुकेट किए हैं, जबकि एक्चुअली 27 करना था, और 25 लेवल हमने चांस ही नहीं दिया अल्लाह के मैसेंजर्स को, नबियों को, कि वो पूरे के पूरे 25 हमें टीच करें, एजुकेट करें हमें, हमने उनकी सुनी ही नहीं, थोड़ा सा सीखा तो अपने आप को बहुत बड़ा समझा और सोचा कि हम, मैं कोई तोप चीज़ बन गया हूँ, और उसके बाद हमने उनकी मुखालिफतें शुरू कर ली। हम बनी नो इंसान ने 1,24,000 अम्बिया आए हैं, ये जहन में रखें, और उसके बाद जो है सरकार खत्मी मरतबत और उनकी पाक व ताहिर आल 14 मासूमीन आए हैं, जो 250 साल का तकरीबन अरसा बनता है इस्मत का, और एक आखिरी अल्लाह की जो है हुज्जत पर्दे गैब में है, या हमारे लिए सुन्नत भाई कहते हैं उनकी विलादत होने वाली है। तो वो जो 25 नॉलेज का जो स्टेजेस हैं और लेवल हैं, वो हज़रत इमाम मेहदी के साथ आने वाले हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो 2 सिर्फ जो एजुकेट किया था, 2 लेवल हमें एजुकेट किया था नबियों ने, कि हम सिविलाइजेशन हमारे अंदर आने लगी है, या आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वेल ड्यूरांट की हिस्ट्री पढ़ें या किसी और की हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, वेल ड्यूरांट क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा है, तो वो उसमें कहते हैं कि इंसान कैसे सिविलाइजेशन की तरफ आया, वो बताते हैं। कोई आपको कहें इशारे से नहीं बताएगा कि इसके पीछे खुदा के नबियों की एजुकेशन और तालीमात भी हैं, सिर्फ बशर का ये एक्सपीरियंस तजुर्बा और जनरेशन टू जनरेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नबियों ने असल में एजुकेट किया, उनको सिविलाइज बनाया इंसानों को। हजरत आदम सबसे पहले यहां आए थे, बिग बैंग थ्योरी और डार्विनिज्म को अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो लिहाजा इसको समझने की जरूरत है। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो ये 25 लेवल के साथ आएंगे, और ये 25 लेवल एजुकेट करेंगे। अब खुदा जानता है कि किस तरह चीज़ें बनेंगी। मैं बस दो तीन इशारे करता हूँ, आपका अच्छा खासा मैं वक्त ले चुका हूँ। वो ये है, देखें यही साइंस बेहतरी की तरफ चली जाएगी और इसको मजीद अपग्रेड करेंगे 25 लेवल। नतीजा क्या मिलेगा, आउटपुट क्या है, जितनी भी इस वक्त हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स में जितनी भी साइंस है, जितनी भी नॉलेज है, इसके साइड इफेक्ट सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगे। मैं मिसालें दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो खुदा के नुमाइंदे की तालीम है। अगर अल्लाह का नुमाइंदा हमें एक ऐसी एजुकेशन है एजुकेट करे, ऐसी तालीम दे दे जिसके साइड इफेक्ट भी मौजूद हों, तो फिर वो खुदा की तालीम तो नहीं है। अगर खुदा का नुमाइंदा कहता है कि फलां डिजीज़ के लिए जो आपने मेडिसिन बनाई है, इस मेडिसिन को अब आप यूं करके बनाएंगे तो टोटली उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। द मेडिसिन यू मेड इट, यू क्रिएट इट, लेकिन तुमने गलती ये की है क्योंकि तुम्हारे पास 25 मजीद स्टेजेस नहीं थे। अगर तुम उसको यूं बनाओगे सेम मेडिसिन को, तो टोटली क्या होगा, साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। आपके पास गर्मी सर्दी का मसला है, आपको एयर कंडीशन चाहिए, आपको हीटिंग सिस्टम चाहिए, आपके हीटिंग सिस्टम और आपके कूलिंग सिस्टम में साइड इफेक्ट मौजूद हैं ह्यूमन के लिए। लिहाजा अगर आप इसी सिस्टम को यूं और यूं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट जीरो हो जाएंगे। आपने फैक्ट्रियां लगाई हैं, यहां पर पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, एनवायरमेंट के इश्यूज हैं। अगर आप इसी फैक्ट्री को यूं लगाएंगे और यूं यूज करेंगे मटेरियल को, साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा, आप गौर कीजिएगा। अब मैं जा रहा हूं दो तीन हदीसों के सिर्फ शॉर्ट जो बॉटम लाइन है वो बताने के लिए। नंबर एक, कहा जब इमाम मेहदी का जहूर होगा तो उनकी आलमी हुकूमत में बसने वाले लोग हजरत नूह की उम्र जिएंगे, 900 साल जिंदगी करेंगे। हु, मी एंड यू। तो अभी पॉसिबल क्यों नहीं है, अभी पॉसिबल क्यों नहीं है कि कोई हम में से कोई आदमी 500 साल जिए, क्योंकि हमने अपनी मौत के असबाब फराहम किए हुए हैं। ठीक है, जिंदगी और मौत देने वाला रब है, उसके असबाब बंदा फराहम करता है। वो ये ना सोचे कि मैं सुसाइड करने के लिए कुछ पॉइजन खाऊंगा तो उसके बाद बचा रहूंगा, नहीं। आपने मौत का सबब, कुरान मजीद ने अजल मुसम्मा किसके बारे में कहा है, इसी पहलू के हवाले से कहा है। लिहाजा जब इमाम मेहदी के इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहने की बात आती है तो उलमा कुरान से यही आयतें तो पेश करते हैं जो आयतें कहते हैं कि इंसानी जिंदगी लंबी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ये इंसान के अंदर खुदा ने रखा है। जब अच्छी इन्वायरमेंट होगी, वो जो हमारे हसन निसार साहब हैं उनका एक बड़ा प्यारा जुमला था, मैं चाहता हूँ कि उस जुमले को दोहराऊँ। जब हमारे पास फजा खालिस, गजा खालिस, दवा खालिस, दुआ खालिस, तो फिर 900 साल ही जिएंगे हम लोग। आज अगर हम मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं, मुख्तलिफ हमारा जिस्म जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाता है, देखें आप में से कुछ होंगे जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड होंगे, वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने तफसीर, जो साइंटिफिक तफसीर कुरान की गई है या बाइबल की, बहुत सारी पढ़ी हैं, उसके अंदर फिर इन मौजूओं को बराह रास्त एड्रेस किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। तो ये मालूम होता है कि अगर इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजारे, वो नेचुरल लाइफ जो अल्लाह ने उसके नेचर फितरत में रखी है और कहा है कि अगर तुम मेरे कहे हुए तर्ज अमल और लाइफ स्टाइल को अपनाओगे तो तुम 900 हजार साल भी जी सकते हो, लेकिन तुमने अपनी मर्जी करनी है, मर्जी का खाना है, मर्जी के टाइम पर खाना है, मर्जी की गजा खानी है। मैंने तो गाइडलाइन दिया है खाने पीने तक, मैं तो टॉयलेट तक के आपको गाइडलाइन दी है, बेडरूम तक की गाइडलाइन दी है मैंने। अगर उस गाइडलाइन को आप कहोगे दकियानुसी बातें, ओल्ड वे पुरानी ख्यालात, ये वो उठा के पर फेंक दोगे, तो नतीजा फिर अल्टीमेट ये होगा, थोड़ी देर के लिए तो बड़े मज़े मिलेंगे लेकिन उधर से उम्र कटती चली जाएगी। हम साउथ एशियन की तो वैसे भी घटती जा रही, क्योंकि हमारे पास ना गजा खालिस, ना दवा खालिस, ना फजा खालिस, ना दुआ खालिस, بقول حسن نثار صاحب. جب یہ ساری چیزیں خالص ہوں گی تو الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا. اور اس کے علاوہ ویپن کے حوالے سے میں نے اشارہ کر دیا کہ امام زمانہ کیونکہ آخری حجت ہیں خدا کی، اس لیے امام کچھ ایسے ٹولز کو بھی یوز کریں گے جو گزشتہ اللہ کے نبیوں نے اور ولیوں نے استعمال کیا ہے بوقت ضرورت، اور خدا کی طرف سے غیبی امداد بھی آئی ہے، جیسے جنگ بدر میں، دیگر جنگوں میں. قرآن مجید اوپنلی کوٹ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہیلپ کی ہے. اب یہ ہیلپ کس طرح ہو سکتی ہے؟ ڈائریکٹ کو فرشتے آ کے تلواریں پکڑ کے یا گن پکڑ کر لڑنا شروع کریں گے؟ ضروری نہیں ہے ایسا ہو. وہ میں بتاتا ہوں. روایات میں لکھا ہوا یسیر الرعب امامہ وخلفہ یمینہ وشمالہ، کہہ رہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو امام کے مقابلے میں جو بھی فورسز آئیں گی وہ پہلے سے نفسیاتی طور پر جنگ ہار چکی ہوں گی. کیوں؟ ان کے دلوں میں خوف ہوگا، ڈر بیٹھا ہوا ہوگا، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. یہ خوف ان کے دل میں ہوگا، ان کے سامنے ہوگا، ان کے بیک پہ ہوگا، ان کے رائٹ اور لیفٹ پہ ہوگا. بڑے سے بڑا ویپن لینے کے باوجود، کیونکہ سائیکولوجیکلی طور پر سائیکولوجیکل وارفیئر میں شکست کھا چکے ہیں، وہ امام کا سامنا نہیں کر سکیں گے. تو یہ غیبی امداد ہو سکتی ہے نا. جنگ بدر میں تو اللہ یہی کہتا ہے، جو اللہ والے تھے ان کے دلوں میں میں نے حوصلہ ور دیا، جو ان کے مخالف تھے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا. حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے عرب سورمار، بڑے سے بڑا جنگجو آپ کا سامنا کرتا ہے، اور آپ کے سامنے آتے ہی تو وہ تو بالکل بھول جاتا ہے کہ آپ پر اٹیک کرنا ہے، تو اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے. تو مولا علیہ السلام یہی جملے کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی کا سامنا کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک مائکرو ذرے کے برابر بھی کوئی خوف دشمن کا نہیں ہوتا، جبکہ اس کا پورا وجود میرے خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے. سائیکالوجیکلی وہ پہلے ہی ہار چکا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو ابھی غزہ میں نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے پہلے یمن کے بارے میں یہ تھیوریز دی گئی تھی، اور اب غزہ کے بارے میں یہ تھیوریز دی گئی تھی کہ ہم اتنے دنوں میں غزہ کے اندر ہوں گے. کیا کہہ رہا تھا ان کا پرائم منسٹر اپنے بڑوں سے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے بس تھوڑی سی 20 ڈیز کی آپ موقع دے دیں. 1 month 30 days. اب دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے قربانی دینی پڑتی ہے، بغیر قربانیوں کے، بغیر شہادتوں کے. یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھنے کی فلسفی ہے اس کے اندر. یہی تو وہ جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے بچے، میری اولاد، میرا گھر، سب کچھ اے پروردگار تیری رضا پر قربان. یہ نعرہ ہے، صرف پوئٹری ہے، شاعری ہے، یا پریکٹیکلی بھی کر سکتے ہیں ہم. یہ تو ایگزامینیشن ہے ہماری، ٹیسٹ کا ہو رہا ہے خدا کی طرف سے. تو فلسطینیوں نے یہ کام کیا. ایک ون آف دا ادر ایگزامپل ہمارے سامنے. تو ایک پوائنٹ یہ تھا. اسی طرح امام کے ساتھ جو ان کے سپورٹرز ہوں گے، مجاہدین ہوں گے، وہ بھی ایمان کے اعتبار سے، یعنی کہ ویپن کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے. دشمن کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر جنگ احزاب یا جنگ خندق میں بڑے الائنس بنایا تھا دشمن نے، اس میں پتہ کیا تھا، اہل کتاب بھی اکٹھے ہوئے تھے، وہ پیس ایگریمنٹ کر کے جو اندر مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دشمن سے جا کے ملے تھے، گرینڈ الائنس بنایا تھا. پتہ ہے پورا کا پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے خلاف تھا، یمن سے لے کر ادھر شامات اور یہاں کیا کہتے ہیں موجودہ ٹرکی کے بارڈر تک سارا کا سارا اکٹھا ہو چکے تھے، ایک الائنس بنا کر آ گئے حضور پاک کے مقابلے میں اور شکست کھا گئے. الٹیمیٹ نتیجہ فاتح مکہ ہو گیا وداؤٹ کسی وار کے، پیسفل طریقے سے مسلمان ڈرے ہوئے، سائیکولوجیکلی شکست کھا چکے ہیں. تو یہ ماضی ہے، ہمارے پاس ہسٹری ہے. تو امام زمانہ کے خلاف یہ گرینڈ الائنس بنائے ہیں چائنا سے لے کر جو ہے افریقہ تک، شکست کھا جائیں گے. یہ نہیں کہ ویپن ہے یا بیک اپ کیا ہے یا یہ پلان کیا ہے تو کامیابی ہو جائے، ضروری نہیں ہے. اور آخری میسج وہ یہ ہے، بہت زیادہ مارداڑ کی بات ہو گئی. ارے بھائی، یہ جنگ تو فرسٹ آپشن ہے ہی نہیں امام مہدی کا. یہ تو آج لوگوں کی زبانوں پر ہے تو مجبوراً ہمیں ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اور یقین جانے میں تو میرا تو مزاج ہی نہیں ہے اس چیز کا، میں تو پسند ہی نہیں کرتا اس طرح کے ٹاپکس کو چھیڑوں. क्योंकि ये इस्लाम का फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं कि जंग करो। कहीं नहीं मिलता कि कहें बस उठते ही जंग करो दुश्मन के साथ। नहीं, डायलॉग की बात है, पीस की बात है, मोहब्बत की बात है, रहमत की बात है। कहें नहीं फरमाया वमा अरसलना का मुकातिलन लिल आलमीन, कहें है आयत ऐसी ए रसूल हमने पूरी दुनिया का जंगजू बनाकर तुम्हें भेजा है, कहें दुनिया का सबसे बड़ा वेपन दे के तुम्हें भेजा है, कहें पर दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाके तुम्हें फराहम किए है, कहें पर ना, क्या लिखा है रहमतन लिल आलमीन, ए रसूल हमने तुम्हें भेजा पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर। इमाम अली दुआए कुमेल में क्या कहते हैं, ए वो खुदा ए वो खुदा क्या सबकत रहमत हो गजबा, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई बात का मसला है, कोई रास्ते का रोड़ा बन जाए अटक जाए साइड पे करने के लिए थोड़ा वेपन यूज करते हैं, थोड़ी सी पावर यूज करते हैं, इतनी पावर कि जिससे वो रास्ता खुल जाए, बस मारना धारना तो नहीं है, सर कलम करने तो नहीं है, कुश्तों के पुश्ते लगाने नहीं है। इमाम मेहदी अपने नाना अपने जद अमजद रहमतुल आलमीन का नुमाइंदा है, उनका फर्स्ट मैसेज जो खाने काबा से होगा वो रहमत का, प्यार का, मोहब्बत का, बल्कि उससे बढ़ के कहूंगा। पता है क्या आया है, आप जरा भाई जरा दिल थाम लेना, फरमाते हैं इन रहमत रब्बकुम वसियत कुल शै व अना तिलकर रहमा, कितना प्यारा जुमला है। अय्युहन्नास पहले कहते हैं ए लोगो, फिर कहते हैं या अबना ओ आदम, ओ आदम की औलादो, फिर कहते हैं अय्युहल अइज्जा, ओ मेरे अजीजो मेरे जिगर के टुकड़ो, किसको कह रहे हैं, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया कौन, चाइनीज जैपनीज हैं, ये कोरिया वाले, अफ्रीकी अमरीकी बरतानवी स्विसरी फ्रांसवी पाकिस्तानी, सब 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 सबको कह रहे हैं मेरे अजीजो, ये फर्स्ट अनाउंसमेंट है। फिर क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे उस रहीम रब का रहमत वाला नुमाइंदा हूं जो तुम्हारे दरमियान आया हूं, ये अनाउंसमेंट है इमाम ज़माना की। फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा हबलना राफतहु व रहमा व दआहु खैरा, फिर दुआ करते हैं कि खुदाया मुझ में और इनके दरमियान प्यार और मोहब्बत में और रहमत में इजाफा फरमा। कह रहे मैं नजात देने आया हूं, कत्ल क़िताल करने नहीं आया, मारने नहीं आया, मेरा काम यह नहीं कि मुखालिफ के खिलाफ भी पहले तलवार उठाऊं, नहीं, मुखालिफ को भी पहले बात करूंगा, डायलॉग करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, चांस दूंगा, मौका दूंगा, आर्ग्यू करूंगा, फिर भी अगर रास्ते में रोड़े अटकाकर मैं न मानूं कहकर बैठ जाए, डेमोक्रेसी के नाम पर अफगानिस्तान को बर्बाद करे, डेमोक्रेसी के नाम पर यमन को तबाह करे, फिर ऐसे लोगों से तो फिर बात नहीं बनेगी हर धर्मों के साथ, फिर वहां पर क्या होगी, वतला सैफ उज़्ज़ुल्फ़िकार, वहां पर फिर जो है वो जलाल इलाही जमाल इलाही के साथ निकल भी आ जाएगी। तो पहली जो चीज है इमाम जमाना की वो यही है कि वो रहमत है, उनका पैगाम रहमत का है, मोहब्बत का है, प्यार का है, और ये ऐसा पैगाम होगा जिसमें दलील होगी, मंतिक होगी, और ऐसा मैसेज होगा कि लोगों को अट्रैक करेगा खुद ब खुद, दुनिया के लोग अट्रैक होकर इमाम की तरफ बढ़ेंगे, खुद बखुद इमाम के पास चले जाए, कहेंगे भाई इसमें नजात है, जैसे अलामा इकबाल ने भी कहा नजात इसके अंदर है। देखें ये बात क्या कर रहा है, ये यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर यूज करने की बात नहीं कर रहा, ये ह्यूमन राइट्स के नामनहाद कॉन्फ्रेंसों की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर से बेचारे मजलूमों और गरीबों के लिए कुछ कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती है इतने अरसे से जब से ये बनी है, ये कोई लोगों की डेवलपमेंट इकोनॉमी और पता नहीं क्या क्या के बहाने से झूठे स्लोगन के जरिए से झूठे वादे करने वाला नहीं है, ये एक सच्चा हमदर्द है, ये वाकई रहमत का नुमाइंदा है, ये वो बुनियादी चीज है जो दुनिया की मेजॉरिटी को इमाम मेहदी की तरफ अट्रैक करेगी, प्लस उसके और भी हेल्पफुल आमिल आएंगे जिसमें हजरत ईसा की आमद है, ताबूत हजरत सकीना का लेकर आना है जिसके अंदर बहुत सारे तबर्रुकात हैं और बहुत सारे और चीज़ें हैं जो इसके साथ शामिल है, जो छः पॉइंट के अंदर थे जिसको मैं ख़त्म करता हूँ। आप सबसे माजरत चाहूँगा, मैं अपने वक्त से मैंने अच्छा खासा वक्त ज़्यादा लिया है जो मैंने सोचा था, उम्मीद है कि ये रात क्योंकि अब अगले साल ही आएगी और हम तो नहीं जानते अगले साल तक इस रात के लिए इस सेंटर में हम में से कौन होगा और कौन नहीं होगा, लेकिन हमारी दुआ है परवरदिगारा अगर तेरे रास्ते के अच्छे बंदे हैं اور ہم اپنے نام اعمال میں اچھائیوں کا اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو پروردگارہ، اگلے سال 15 شعبان اور شب برات تک ہمیں زندگی عنایت فرما۔ پروردگارہ، تیرے بہت ہی محتاج اور فقیر اور حقیر اور ذلیل بندے ہیں، دوسروں پہ کتنے گھمنڈ اور تکبر سے پیش آئیں، لیکن ہم جانتے ہیں اپنے حال کو۔ تو قادر مطلق ہے، تو فیاض مطلق ہے، تیرے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، تو چاہے تو ہو سکتا ہے، تو نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے قادر مطلق، اے فیاض مطلق، تجھے تیری آخری حجت حضرت امام مہدی کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل پروردگارہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ، غلطیاں، خامیاں سب کی معافی عنایت فرما، سب سے درگزر فرما۔ پروردگارہ، محتاج ہیں ذرے ذرے کے، تو قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے۔ سارے ہماری مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگارہ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ، مخصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو علم اور نور کے حصول میں یہاں پر موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں، ہمارے بچیاں ہیں، پروردگارہ ان کو علمی مدارج طے کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ علمی صلاحیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، تیری بندگی، تیری فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، تو بخشنے والا ہے، اس میں ہمیں بخشش عنایت فرما، ہمیں اپنے فرائض کو بہتر انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، مظلوموں کے لیے ہمیشہ حامی بن کر ان کے حمایت کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ظالم سے ہمیشہ ظالم اور ظلم کی مخالفت کرنے، چاہے کسی بھی لیول پہ ہو، ہمیشہ مخالف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، کائنات کو نجات دینے والے اتنے نورانی اور اتنے نیچرل اور فطری نظام الہی کو نافذ کرنے والے اللہ کی آخری حجت حضرت امام مہدی کی آمد و ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کی آمد و ظہور کے لیے اب بہترین تیاری اور ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ چند جملے جنہوں نے آج کی اس نورانی متبرک ملکوتی محفل کا انعقاد کیا ہے، جس فیملی نے کیا ہے، ہمارے غالباً ظہیر بھائی ہیں اور بہت بہت سارے اس میں فیملی اور بچے، خواتین، والنٹیئرز ہمارے شامل ہیں، پروردگارہ ان کی جو بھی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں بحق صاحب العصر والزمان قبول و مقبول فرما۔ دام درہم سخن قدم ان کی جان، مال، اولاد، گھروں میں، زندگیوں میں، آخرت میں نورانیت اور خیر و برکت کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، صلوا علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ ہم کیونکہ آج کی رات کے جو من جمرہ اعمال ہو سکتے تھے، اس میں زیارت امام حسین ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، زیارت آل یاسین جو کہ زیارت امام زمانہ ہے، اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دعائے امام زمانہ کی بھی تلاوت ہو چکی ہے، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ قبلے کی ڈائریکشن پر ہم سب کھڑے ہوں، اور سب سے پہلے تو ہمارے کچھ جوان جو ہے آگے آئیں اور ایک مرتبہ پھر دعائے امام زمانہ کو ریپیٹ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک قرآن مجید کی آیت کو سارے حاضرین کی حاجت روائی کے لیے 5 مرتبہ تلاوت کریں گے، اور یہ تلاوت ہدیہ کریں گے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حضور، اور اس سے ہم اپنی حاجات بھی اللہ تعالیٰ سے، ان کی بارگاہ سے گزارش کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات بر محمد و آل محمد۔ مشتبہ، آپ آ جاؤ، یہ مائک پکڑو۔